बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सलवात व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपके पाक अहले बैत अलैहिस्सलाम से मखसूस हैं। जी हाँ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप तमाम हज़रात के जो आशिकाने क़ुरान हैं, मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे लिए शरफ़ है, हम आप तमाम हज़रात को आपके पसंदीदा प्रोग्राम राह मुबीन में खुश आमदीद अर्ज़ करते हैं। जी नाज़रीन, क़ुरान मजीद का हुक्म भी है और हमारी जो आयात रिवायात हैं उनमें बशिद्दत और ये चीज़ वारिद हुई है कि हमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की तिलावत हर काम से पहले करना चाहिए। बहुत ज़्यादा रिवायात मौजूद हैं इस बारे में। इसका शायद एक फ़लसफ़ा ये भी हो कि इंसान के जो क़ुरान मजीद की इस आयत की तिलावत करता है यानी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की, अगर वो आदत बना ले हर रोज़ और हर काम से पहले इस आयत की तिलावत करे, तो शायद जब इंसान गुनाह की तरफ बढ़े उस वक्त इस आयत की तिलावत करेगा तो उसको जहन में खुदावंद मुताल आ जाएगा और फिर वो ऐसी सूरत में उस गुनाह से पीछे हट सकता है। इसी तरह शरीयत में दूसरी और चीज़ें भी हैं कि जो इंसान को गुनाहों से रोकती हैं, मसलन नमाज के बारे में भी हुक्म हुआ है, इन्न सलाता तनहा अनिल फहशा वल मुनकर, यानी नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है। इसी तरह से एक चीज़ और के जिसकी तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया है, आप फरमाते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत इंसान को बुराई से रोकती है, और अगर कुरान मजीद की तिलावत इंसान को बुराई से रोकने का सबब ना बन सके तो ऐसी सूरत में याद रखो कि वो शख्स कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है लेकिन कुरान मजीद की हकीकी तिलावत नहीं है बल्कि सिर्फ अपनी ज़बान को हरकत दे रहा है। आइए दर्स को शुरू करते हैं। और आज फिर हमारे साथ में मौजूद हैं जनाब मौलाना मुज्तबा रज़वी साहब। सलामुन अलैकुम रहमतुल्लाह।
सलाम व रहमतुल्लाह।
जनाब प्रोग्राम में खुश आमदीद अर्ज़ करेंगे।
बहुत शुक्रिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि अत्ताहिरीन, अल्लाहुम्म सल्ल अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।
तो आइए हसब मामूल एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं फिर हाजिर। जी नाज़रीन, तो आइए बाकायदा तौर पर शुरू कर रहे हैं आज का प्रोग्राम। जी उस्ताद, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद अर्ज़ करेंगे। और जो आज मैं आपसे सवाल करूँगा कुरान मजीद के हवाले से, वो बहुत अहम है। मसलन ख़ुद तिलावत कुरान मजीद के क्या अहकाम है?
जी मैं अपने गुफ्तगू को एक हदीस से शुरू करूँ।
जी बिस्मिल्लाह।
अमीर उलमिन अली हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से एक हदीस नकल हुई है कि फरमाते हैं, मन इत्तखज़ा قول الله دليلا هدي الى التي هي اقوى, कि जो शख्स भी कुरान को अपने कामों का, अपने कलाम का और तमाम अपनी रफ्तार और अपनी ज़िंदगी के लिए दलील और रहनुमा बनाए कलाम खुदा को, तो खुदावंद आलम उसे उस रास्ते और उस राह की तरफ हिदायत करेगा जो बेहतरीन रास्ता है। चूँकि ख़ुद कुरान के लिए भी है कि कुरान उस रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है कि जो बेहतरीन रास्ता है।
जी,
ये नहजुल बलागा में भी मौजूद है।
जी,
अब आपने जो सवाल किया कुरान से मुतल्लिक, देखिए कुरान के मुनासबत से या कुरान के सिलसिले में बहुत से अहकाम हैं। एक तो ये कि कुरान की तिलावत करना, हत्ता कुरान को देखना, कुरान को सुनना और कुरान को हिफ्ज़ करना, जो भी काम कुरान की खिदमत में, ये तमाम काम मुस्तहब हैं और बाइस से सवाब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ हद तक तो वाजिब भी हैं, यानी इतना वाजिब है कि इंसान नमाज में जो कुरान पढ़ता है सूरह हम्द या कोई और सूरह, इसका सीखना तो बहरहाल हर मुसलमान के लिए वाजिब है क्योंकि नमाज में उसे पढ़ना है, लिहाजा ये मुस्तहब है। और कुल्ली तौर पर क़िराअत कुरान, जितना हो सके कुरान की तिलावत करें, क्योंकि इसमें किसी किस्म की कैद नहीं है कि हम एक सफ़ा तिलावत करें, दो सफ़ा, बल्कि फरमाया फ़क़्रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, यानी जितना तुमसे मुमकिन हो सके तिलावत करो।
माफ़ कीजिएगा जनाब, आपकी कत कलामी की माज़रत चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर लोग ये समझते हैं कि मसलन हम अगर एक आयत की तिलावत भी करें तो काफ़ी होता है, इसका उल्टा माना लेते हैं। मसलन कुरान कह रहा है कि जितना हो सके, तो इसमें ज़्यादा की भी कैद हो सकती है, मसलन ज़्यादा भी कहा जा सकता है कि ज़्यादा जितना तिलावत करें, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, अगर हम एक ही आयत मसलन हर रोज़ कर रहे हैं तो वो काफ़ी।
देखिए इसमें हर इंसान खुद अपने लिए फैसला करेगा, क्योंकि फ़क्र उमा तयस्सर, इसमें फैसला हर आदमी को खुद करना है।
बिल्कुल,
मा तयस्सर इसका माना यह है आसानी के साथ जितना हो सके। मुमकिन है एक शख्स हो कि आसानी के साथ एक सफ़ा रोज़ाना पढ़ सके, मुमकिन है कोई शख्स हो दूसरा हो जो एक पारा रोज़ाना आसानी से पढ़ सके, तो उसके लिए इतना पढ़ना ज़रूरी है। अलबत्ते ये वाजिब नहीं है लेकिन मुस्तहब है और बाइस सवाब है। اور یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن کلام خدا ہے، لہٰذا مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلام خدا کو دیکھے، اس میں نظر کرے
بالکل
اور دیکھے کہ خدا اس سے کیا کہہ رہا ہے۔ لہٰذا قرآن کو سیکھنا مستحب ہے، اگرچہ بہتر یہ کہ جو افراد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ معانی سے بھی واقف ہوں، آشنا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر عربی داں نہیں ہیں تو ترجمے کا مطالعہ کریں
جی
تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ابھی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اس میں خداوند عالم
ان
کیا
کا
ارشاد
مفہوم
فرما
کیا
رہا
ہے،
ہے۔
معنی کیا ہے جی.
اور ایک اہم مسئلہ جو تلاوت قرآن سے متعلق ہے وہ قرآنی سجدے ہیں، یعنی جو
جی
تلاوت قرآن سے
جی
سجدے
یہ
ہیں۔
بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ خود مثلا کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اس بارے میں کہ جب ہم سجدہ کریں تو قبلہ رخ ہونا ضروری ہے یا نہیں، یا مثلا
جی
وضو
جی
کا ہونا۔
میں پہلے تو تعداد بتاؤں سجدوں
جی
کی، پھر اس کے بعد شرائط بتاؤں گا۔ کلی طور پر دو قسمیں جو سجدے قرآن میں، بعض سجدے واجب ہیں جن کی تعداد چار ہے، یعنی چار آیتیں ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت اگر کوئی شخص کرے یا تلاوت کو سنے، دونوں صورت میں سجدہ واجب ہے۔ مثال کے طور پر دو شخص یہاں پہ بیٹھے ہوئے، کسی نے تلاوت کیا اور دوسرے نے سنا، تو دونوں کے لیے واجب ہے کہ وہ سجدہ کریں۔ وہ چار آیتیں کون کون سی ہیں؟ ایک آیت سورہ فصلت میں ہے، بلکہ اس سے پہلے سورہ سجدہ میں، ترتیبوار اگر ہم دیکھیں گے تو سورہ سجدہ اس سورہ کی 15ویں آیت، اس میں سجدہ واجب ہے۔ سورہ فصلت اس کی آیت نمبر 37، اور سورہ نجم اور علق ان دونوں سوروں کی آخری آیتیں، دونوں کی آخری آیت، یہ واجب سجدے ہیں۔ یعنی مکمل آیت اگر تلاوت کی جائے تو سجدہ کرنا ضروری ہے، لیکن اگر آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا، مکمل آیت نہیں نہ پڑھی جائے، اس صورت میں سجدہ واجب نہیں ہے۔ اب مستحب سجدے، اس کے علاوہ 11 سجدے ہیں جو مستحب ہیں، یعنی 11 مقامات ایسے ہیں، 11 آیتیں ہیں کہ ان کی تلاوت کے بعد سجدہ کرنا مستحب ہے، یعنی باعث ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص تلاوت نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ یا کوئی عقاب نہیں ہے۔ جیسے سورہ آراف کی آیت نمبر 206، سورہ رعد کی آیت نمبر 15، سورہ نحل کی آیت نمبر 49، سورہ اسراء کی آیت نمبر 107، سورہ مریم کی آیت نمبر 58، سورہ حج میں دو آیت ہیں، آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 77، سورہ فرقان آیت نمبر 60، سورہ نمل کی آیت نمبر 25، سورہ سعد کی آیت نمبر 24 اور سورہ انشقاق کی آیت نمبر 21، یہ مستحب سجدہ۔
تو انسان پر جب سجدہ واجب ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر سجدے والی آیت سنی ہے تو خود انسان ڈائریکٹ سنے، مثال کے طور پر آپ یہاں پہ تشریف فرمائے، میں آپ سے سن رہا ہوں تو میرے اوپر مثلا سجدہ واجب ہو، یا مثلا ریڈیو سے پخش ہو رہی ہے کوئی آواز، اس کا کیا حکم ہے؟
بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر مستقیم یعنی ڈائریکٹ سنیں اس صورت میں تو سجدہ واجب ہے، اگر آڈیو سنیں یا ٹیپ ریکارڈ سے سنیں یا موبائل میں سنیں، اس کا دو صورت حال ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ لائیو پروگرام ہے، جیسے ابھی ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر لائیو پروگرام میں
مثلا اگر ابھی آپ تلاوت کریں تو جتنے ہمارے ناظرین ہیں سب پہ سجدہ واجب،
لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیں بھی سجدہ کرنا پڑے گا۔
صحیح، بالکل۔
اگر لائیو پروگرام ہو تو اس میں سجدہ واجب ہے، لیکن اگر لائیو پروگرام نہ ہو، جیسے کسی استاد کی تلاوت ہے بعد میں ہم اس کیسٹ کو سن رہے ہیں، اس صورت میں سجدہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر سجدہ کرتا ہے تو ثواب ہے۔
ہم خود بھی پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، دہرا رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو اس صورت میں ہمارے اوپر بھی۔
اب یہ دو سوال ہو گیا کہ اگر ہم سجدے کی آیت سنیں اور ساتھ ساتھ پڑھیں بھی، اس صورت میں دو سجدے واجب ہیں، یعنی ہم ایک مرتبہ سجدہ کریں اور پھر اس کے بعد سر اٹھائیں اور دوبارہ سجدہ کریں، بشرطے کہ پروگرام لائیو ہو، اور اگر لائیو نہیں ہوگا
تو ایک سجدہ،
ایک ہی سجدہ کافی ہے۔
اچھا پھر جناب، یہ قبلہ رخ ہونا، وضو کا ہونا، یہ سب کیا ہے؟
جی یہ اس سجدے کے لیے، چونکہ یہ سجدہ سجدہ نماز سے مختلف ہے، لہٰذا اس میں وضو کرنا یا قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اعضاء سجدے یعنی جو 7 مقامات ہیں بدن میں، ان کو زمین پر سجدہ کریں، لیکن بہتر یہ کہ سجدے گاہ یا جو سجدے کی مناسب جگہ ہے اس کا انتخاب کریں۔ کپڑوں پہ یا کھانے پینے چیزوں میں سجدہ صحیح نہیں ہے، لیکن دیگر شرائط ضروری نہیں ہیں،
وہ اس میں بھی لازم،
صرف سجدہ یعنی جس چیز پر سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی رعایت ضروری ہے، باقی شرائط جیسے قبلہ رخ ہونا وغیرہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر انسان قبلے کی طرف سجدہ کرے وضو کے ساتھ ہوں تو ثواب میں اضافہ ہے۔
خوب، جب ہم قرآن مجید کی مثلا تلاوت کرتے ہیں، ابھی بہت سے افراد ایسے ہیں جو بیچارے سیکھ نہیں سکتے ہیں، یا مثلا تجوید ان کی اچھی نہیں ہے، تو آپ یہ بیان فرمائیں کہ نماز میں کس حد تک انسان کے لیے تجوید سیکھنا ضروری ہے کہ جو نماز کے لیے ضرورت ہو؟
دیکھیے تجوید ایک علم ہے کہ جس سے تلاوت قرآن حسین اور خوبصورت ہوتی ہے، لیکن تلاوت قرآن میں واجب نہیں ہے۔ تلاوت قرآن میں جو نماز میں تلاوت کا حکم ہے وہ تھوڑا مختلف ہے، کیونکہ نماز میں ہماری نماز صحیح ہونی چاہیے۔ صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مخارج حروف،
بالکل
اگرچہ مخارج حروف کی بحث بھی تجوید ہی میں ہے، لیکن مخارج حروف کی رعایت ضروری ہے کہ کوئی حرف دوسرے حرف میں تبدیل نہ ہونے پائیں، یا کوئی حرکت دوسرے حرکت میں تبدیل نہ ہو، جیسے زبر زیر
جی
پیش میں اگر غلطی ہو گئی، یا کوئی حرف دوسرے حرف میں بدل گیا جس کے بنا پر معنی بدل گیا یا معنی خراب ہو گیا، تو نماز باطل ہو جائے گی، نماز میں کے لیے مشکل ہوگی. لیکن دیگر جو تجوید کی باریکیاں ہیں، مثال کے طور پر مد میں ہم کتنا کھینچیں، اس کی رعایت نماز میں واجب نہیں ہے، مستحب ہے.
جی
یا جیسے غنے وغیرہ کے احکام ہیں، اس کی رعایت نماز میں مستحب ہے. لہذا علماء کہتے ہیں کہ مخارج حروف اور وہ چیزیں کہ جس میں تلاوت قرآن صحیح ہوتی ہے، حرف اور معنی دونوں صحیح ہوں، ان کی رعایت ضروری ہے، باقی چیزیں مستحب ہیں. جیسے حرف را تفخیم ہو یا ترقیق ہو، یہ مستحب ہے.
مستحب ہے،
یعنی
ویسے
اگر رعایت نہ کی جائے تو
جی
نماز میں کوئی حرف
جتنا زیادہ رعایت
نہیں،
کرے گا اتنا ہی
اتنی
زیادہ اس
بہتر ہے
کو
اور ثواب
ثواب
میں اضافہ
ملے
ہے.
گا جتنا بھی انسان
جی
طاقت رکھتا ہو. جی ناظرین، تو واقعاً ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور سجدہ جب ہم پر واجب ہو جائے آیت سننے کے بعد، ضروری نہیں ہے کہ ہم قبلہ رخ ہوں، اگر ہو جائیں تو بہتر ہے. تو آئیے سنتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت. ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے پروگرام کے دوسرے حصے کا، کہ جس میں آپ کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں تلاوت، اور پھر اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود استاد اصلاح فرماتے ہیں. تو آئیے آج کے جو ہمارے پہلے پارٹیسپینٹ ہیں وہ جناب اکبر علی صاحب تھے، لیکن فعلاً ان سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں اور رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے رابطہ بھی ہو جائے گا، اور دوسرے بھی دو افراد یعنی آج ہمارے ساتھ میں، انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں. جی ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے استاد. ہمارے احکام قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں چل رہے تھے.
جی، ایک حکم تلاوت قرآن سے جو مربوط ہے، اور جو افراد تلاوت کرتے ہیں بالخصوص جن کی عادت ہوتی ہے کہ الفاظ کو دیکھ دیکھ کے یا انگلی رکھ کے تلاوت کرتے ہیں، ان کے لیے ایک حکم یہ ہے کہ الفاظ قرآن کو بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے چھونا جائز نہیں ہے. یعنی الفاظ قرآن کے الفاظ، یعنی جو کتابت قرآن ہے، اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ بغیر وضو کے چھونا ایک قسم کی بے احترامی ہے، اور قرآن سے متعلق ہر قسم کی بے احترامی صحیح نہیں ہے، بلکہ تمام قسم کی بے احترامی، بے حرمتی گناہ ہے اور حرام ہے. اس سلسلے میں الفاظ قرآن کے علاوہ، جیسے قرآن کے حاشیے میں کنارے جو جگہ خالی ہوتی ہے، یا قرآن کے جلد وغیرہ کو چھونا بغیر وضو کے کوئی حرج نہیں ہے. اس میں بھی مستحب ہے کہ انسان وضو کے ساتھ بیٹھے تلاوت کرے.
جی شکریہ، انشاءاللہ استفادہ کریں گے. لیکن ہم پھر رابطہ ہو گیا ہمارا اکبر علی صاحب سے، کہ جو کرگل ہندوستان سے ہمارے ساتھ میں ہیں. السلام علیکم.
علیکم السلام ورحمۃ
جی،
اللہ.
کیسے مزاج ہے اکبر صاحب؟
جی الحمدللہ جناب، دعائیں آپ کی.
جی بسم اللہ، تلاوت فرمائیں 42 سے، سورہ ابراہیم 42.
سورہ ابراہیم کی؟
جی جی جی
جی
بسم اللہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ما لكم من زوال سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
جزاک اللہ اکبر صاحب بہت اچھی تلاوت فرمائی ہے جی استاد یہ جو ہمارے اکبر صاحب ہیں الحمدللہ پچھلے پروگرام میں بھی میرے خیال سے دو پروگرام پہلے بھی انہوں نے تلاوت کی تھی اور بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہیں
ماشاءاللہ ان کی تلاوت اچھی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ترقی کرتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ان کی تلاوت میں بہتری آتی رہے اچھی تلاوت کیا انہوں نے کافی حد تک رعایت کیا قواعد تجوید کی ایک نقطہ میں وقف اور ابتدا کے حوالے سے عرض کروں دیکھیے آیت کے آخر میں یعنی جہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے وہاں پر اگر کوئی بھی علامت ہو حتیٰ کہ اگر لام الف ہو یعنی وقف ممنوع بھی ہو لیکن اگر ہم نے وہاں پہ وقف کر دیا ہے شروع کرنے کے لیے ہمیں پھر پیچھے پلٹنا نہیں چاہیے بلکہ بعد والی آیت کے شروع سے ہی ہمیں تلاوت کرنا چاہیے انہوں نے آیت نمبر 44 پر وقف کیا لیکن چند الفاظ کی تکرار کیا بہتر یہ تھا کہ اگلی آیت سے انہیں وسکنتم سے شروع کرتے بہتر تھا اور ایک کلی بات ان کی تلاوت میں یہ ہے کہ حروف مدی کو کہیں کہیں یہ زیادہ کھینچنے بالخصوص الف مدی کو یعنی کھڑا زبر اس پر تھوڑی سی توجہ کریں میں مثال عرض کرتا ہوں آیت نمبر 42 میں لفظ انما یا اسی طریقے سے اسی آیت نمبر 44 میں لفظ الا اجلین اس کو اس میں تو مد ہے اخرنا الا اجلین اس میں مد کے علاوہ جو طبیعی مقدار ہے کھینچنے کی اس سے زیادہ ہمیں نہیں کھینچنا چاہیے دو حرکت ہیں جیسے انما اتنا کافی ہے اب اس سے زیادہ اگر ہم کھینچیں گے تو وہ مد اضافی مد ہو جائے گی لیکن یہاں پہ مد نہیں ہے اسی طریقے سے اخفا کے متعلق دو مطلب میں عرض کروں ایک بات یہ گیا اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے مثال کے طور پر حرف عین جیسے نماز میں بھی ہے انعمت سورہ حمد میں اس میں ہمیں نون پر ٹھہرنا نہیں چاہیے کھینچنا نہیں چاہیے پہلی آیت جو انہوں نے تلاوت کیا یعنی آیت نمبر 42 اس میں غافلاً عما اس میں غافلاً میں تنوین ہے اس کے بعد حرف عین ہے اس لہٰذا اس پر ٹھہرنا نہیں چاہیے اس کے برعکس اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے لہٰذا آیت نمبر 45 میں لفظ انفسہم اس کا صحیح تلفظ یہ ہے انفسہم اتنا ٹھہرنا ضروری ہے
بہت شکریہ اکبر صاحب واقعاً الحمدللہ بہت اچھی تلاوت تھی ہم محسوس ہو رہے تھے اور آپ سے خدا حافظی کریں گے اور ہمارے جو دوسرے پارٹیسپینٹ ہیں جناب ندیم عباس صاحب رضوی ہمارے ساتھ میں ہیں سیتھل ہندوستان سے السلام علیکم
وعلیکم السلام
ندیم صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام خیریت
جی اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں
دعائیں آپ کی اور آپ کیجیے
جی مالک کا کرم ہے جی بسم اللہ تلاوت فرمائیں سورہ ابراہیم آیت نمبر
46 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
ندیم صاحب وقد مکرو سے تلاوت فرمائیں وقت مکرو سے تلاوت فرمائیں وقت مکرو مکرو
وقت مکرو
جی
آیت نمبر
46 جی آپ نے 47 سے شروع کیا ہے ایک آیت پہلے سے شروع کیجئے
میں نے آیت نمبر 42 سے کیا تھا
نہیں 46 سے کیجئے یعنی 46 سے جی
فورٹی سکس سے کرنا ہے نا مجھے؟
جی جی بسم اللہ تلاوت فرمائے.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس لينذروا به وليعلموا إنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
جی ندیم صاحب شکریہ, بہت اچھی تلاوت تھی الحمدللہ, تلاوت فرما رہے تھے. جی استاد, ان کے لیے قابل ذکر نقطہ یہ ہے, یعنی ان کے بارے میں جو ہے مثلا ابھی رمضان المبارک میں جو ہمارے پروگرام یہاں پر ہو رہے تھے اور مقابلہ تھا کمپٹیشن کا قرآن مجید کی تلاوت کا, اس میں انہوں نے بھی بہت اچھے مارکس الحمدللہ حاصل کیے تھے. جی
احسن, تو ماشاء اللہ تلاوت سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کچھ حد تک تلاوت قرآن پر کام کیا ہے, لیکن ان شاء اللہ مزید محنت کریں, کوشش کریں, اور انشاءاللہ خداوند عالم بھی انہیں مزید کامیابی عنایت فرمائے گا. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بہت ان کو جلدی تھی تلاوت میں, بہت اسپیڈ سے تلاوت کر رہے تھے, یعنی ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سے نہیں پڑھ رہے تھے, جس کے بنا پر دو تین اہم غلطیاں ہو گئیں, وہ بھی اعرابی غلطیاں. چونکہ جب انسان جلدی تلاوت کرے, گھبراہٹ ہو, تو کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر میں عرض کروں, لفظ رسولہ, انہوں نے رسولو پڑھا, جیسا کہ میں نے سنا رسولو, اس پر توجہ رہے کہ زبر زیر, چونکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ زبر زیر یا زبر پیش میں بالکل معنی بھی بدل سکتا ہے, اس پر خاص توجہ رہے. اسی طریقے سے آیت نمبر 51, اس میں کل نفسین, لیجزی اللہ کل, کلو نہیں ہے, زبر ہے اس میں بھی. اور آخری آیت میں ھذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما, اس میں بھی حمزے پر زبر ہے, انما نہیں ہے. اگر آواز سن رہے ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ آخری آیت کی ایک مرتبہ پھر تلاوت کریں, ہم دیکھتے ہیں ان کی تلاوت اس آیت میں کس طریقے سے.
ندیم صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے ہماری؟
جی
جی, آخری آیت کی تلاوت فرمائیں ایک مرتبہ. نہیں نہیں, آپ نے ٹھیک پڑھا ہے,
وہ جو بتایا وہ نہیں کر پایا.
ہاں چلیے, آخری آیت جو ہے یعنی آیت نمبر 52 کو ایک مرتبہ پھر تلاوت فرمائیں.
اچھا اچھا, جی
سورہ ابراہیم آیت نمبر 52. شاید قرآن وغیرہ سب بند کر دیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
جی
احسنتم, اب آپ نے دیکھا کہ یہ غلطی دور ہو گئی, انہوں نے توجہ سے پڑھا اور جو غلطی اس وقت تھی انما میں, وہ غلطی دور ہو گئی. اے نقطہ میں ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ لفظ اولو جہاں پہ بھی استعمال ہو، یا لفظ اولی، یا اس سے ملتا جلتا لفظ ہا اولائے یا اولائے کا، ان تمام موارد میں پہلا واو نہیں پڑھا جائے گا، لہٰذا اس کی تلاوت، اس کا تلفظ اولو اولو نہیں ہونا چاہیے، اس پر توجہ رہیں. یعنی پہلے جو زبر ہے اس کو ہم پہلا پیش اس کو کم کھینچیں گے، واو نہیں بنائیں گے، لیکن لام کے بعد اولو پھر اس کو واو تلفظ کریں گے. پہلا واو ساکن ہے یعنی سائلنٹ نہیں پڑھا جائے گا.
جی جناب، ابھی ہمارے پاس جیسا کہ بتایا گیا دو منٹ ابھی ہیں، تو ان احکام کے بارے میں آپ بیان فرمائیں، اگر کچھ تکمیلہ کے طور پر اگر کچھ باقی رہ گیا.
میں الفاظ قرآن مس کرنے کے بارے میں عرض کر رہا تھا، اس میں دیکھیے ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر قرآنی الفاظ ہم اپنے کسی خط میں استعمال کریں، وہی لفظ جو قرآن میں بھی ہیں لیکن ہم نے خود لکھا ہے، بقصد قرآن نہیں لکھا ہے، تو اس کو بغیر وضو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو حکم بیان کیا گیا ہے الفاظ قرآن کا ہے، بشرطے کہ قرآن میں استعمال ہوں.
جی جیسے کہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ عربی بولنے کی کوشش کرتے تو کبھی کبھی وہ شاہد مثال آیات کو لے کے آتے تھے، یعنی خود ہی آیت ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا، لیکن تاکہ عربی بولنے میں ان کو مدد ملتی، اس لیے وہ ان کو لے کے آتے.
اگر عربی لفظ ہو لیکن قرآن کی نیت نہ ہو تو اس کو ہم بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں، لیکن قرآنی الفاظ ولو لفظ شیطان بھی اگر لکھا ہے قرآن میں تو یہ چونکہ قرآن کا جز ہے، لہٰذا لفظ شیطان کو بھی ہم بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، چونکہ منتسب ہو گیا، نسبت ہو گئی اس کی.
کچھ حاشیے کے بارے میں بھی آپ بیان فرما رہے تھے کہ حاشیے پہ
قرآن میں جو حاشیے لکھے گئے ہیں یا جو قرآن کا ترجمہ ہے اس میں اگر لفظ اللہ نہ ہو، ترجمہ ہو، اس کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور آخری نقطہ میں بسم اللہ کے متعلق عرض کروں کہ ہر سورہ میں بسم اللہ اس سورہ کا جز ہے، لہٰذا بسم اللہ بھی جز قرآن ہے اور ہر سورہ کا جز بھی ہے، لہٰذا بسم اللہ کو بھی ہم اس سورہ کی نیت سے پڑھیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز میں سورہ حمد کے بعد سورہ کوثر تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان آت، لیکن پھر وہ نیت بدل دے اور قل ہو اللہ شروع کرنا چاہیں سورہ توحید، تو پھر بسم اللہ کی تکرار ضروری ہے، چونکہ وہ بسم اللہ سورہ کوثر کا تھا اور یہ بسم اللہ سورہ قل ہو اللہ کا، پھر سے اسے تلاوت کرنا پڑے گا.
جی ایک بہت اہم نقطہ تھا واقعا، بہت شکریہ جناب. جی ناظرین، تو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ. بہت شکر گزار ہیں ہم آپ تمام ناظرین کے، اپنے پارٹیسپینٹ کے اور استاد محترم کے، کہ الحمدللہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں، بہت اچھے اچھے نکات ہمارے لیے بیان فرماتے ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں قرآن مجید کا حقیقی پیروکار بننے کی سعادت نصیب کرے. تو اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا.